بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء السماء ماء وأنزل من السماء به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی
صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 21ویں اور 22ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 9 بہمن 1399 ہجری شمسی مطابق 14 جمادی الثانی 1442 ہجری قمری اور 28 جنوری 2021۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام عالمی خبریں، اور عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں۔ اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ پھر پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ہم تمام سامعین کو صبح کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کی جانب سے وعدوں پر عمل کو امریکہ اور یورپی فریق ملکوں کی جانب سے وعدوں پر عمل سے مشروط قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے پر کام چل رہا ہے، اسرائیل کی کوئی بھی بیوقوفی اس کی آخری بیوقوفی ہوگی۔ ہندوستان کے کسان رہنما رکیش ٹکیت نے یوم جمہوریہ پر لال قلعے میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے اور مذہبی جھنڈا لہرانے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد علاقائی و عالمی امن کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں میں شمولیت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کی جانب سے وعدوں پر عمل کو امریکہ اور یورپی فریق ملکوں کی جانب سے وعدوں پر عمل سے مشروط قرار دیا ہے۔ صدر مملکت نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے تمام ممالک امریکہ سے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے خواہاں ہیں، کہا کہ اگر وہ ایٹمی معاہدے میں واپس آتا ہے اور امریکہ و یورپی ممالک اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر عمل کرتے ہیں تو فوراً ہی ہم بھی اس معاہدے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف دشمن کی اقتصادی جنگ ناکام رہی ہے اور اب علاقے میں ایران کے ساتھ تجارتی مفاہمت کے عمل میں بھی مثبت تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کا جشن انقلاب ماضی سے مختلف ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے ملت ایران کے مقابلے میں امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال وہ لوگ نہیں رہے جو دہشت گردی اور اقتصادی جنگ کے ذریعے اس انقلاب کو جھکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف چھوٹی سی بھی بیوقوفی کی تو ہم ان کی میزائل چھاونیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں حیفا اور تل ابیب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آئی آر جی سی کے کمانڈر جنرل ابوالفضل شکارچی نے صہیونی حکومت کے آرمی چیف کی حالیہ دھمکی کو نفسیاتی جنگ قرار دیا اور کہا کہ وہ ابھی تک ایران کی مسلح افواج کی طاقت اور قدرت کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے آرمی چیف کی دھمکیاں نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں اور اگر حقیقت بھی ہو تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ماضی میں فرمایا تھا کہ اگر صہیونی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف چھوٹی سی بھی بیوقوفی کی تو ہم ان کی میزائل چھاؤنیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے ہی تیار کی گئی ہے اور بہت ہی کم وقت میں حیفا و تل ابیب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جنرل ابوالفضل شکارچی نے تاکید کی کہ ان کو ایران کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، کچھ توانائیاں مخفی ہیں اور کچھ کا فوجی مشقوں کے درمیان مظاہرہ کیا گیا ہے اور انہی توانائیوں کے ذریعے تل ابیب کو بہت ہی کم مدت میں نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی بیوقوفی کی تو اپنا شیرازہ بکھرتا ہوا دیکھیں گے۔ قطر کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے زمانے میں ایران نے جس طرح سے ہماری مدد کی اسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ویسے تو ترکی اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، تاہم پابندیوں کے زمانے میں ایران نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوری ایران کے شکر گزار ہیں کہ اس نے پابندیوں کے زمانے میں ہر طرح سے ہماری مدد کی۔ اس سے پہلے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران علاقے کا ہی ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ہماری مشترکہ سرحدیں ہیں۔ ہندوستان کے کسان رہنما راکیش ٹکیت نے یوم جمہوریہ پر لال قلعے میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے اور مذہبی جھنڈا لہرانے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق راکیش ٹکیت نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ انہوں نے لال قلعے میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے اور وہاں جھنڈا لہرانے والوں کی شناخت اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یوم جمہوریہ پر یہ حرکت کی ہے ان کے بارے میں یہ بھی پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ان کا کن سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے۔ کسان رہنما نے کہا کہ مشترکہ کسان مورچہ نے کسانوں سے لال قلعہ پہنچنے اور اس میں داخل ہونے کی اپیل نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران بعض مقررہ راستوں کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا، جس کی جانچ ہونا ضروری ہے۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ جس نے بھی پولیس اہلکاروں پر ٹریکٹر چڑھانے کی کوشش کی اس کی شناخت اور اس کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ منگل کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران بہت سے لوگ اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ لال قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر کسی نے لال قلعے میں اپنا ایک مذہبی پرچم لہرا دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد علاقائی و عالمی امن کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں میں شمولیت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے امن فنڈ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک امن و امان کے تحفظ، جنگ و جارحیت کی روک تھام اور رفاعی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کثیر جہتی تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اقوام متحدہ کے 46 سے زائد امن مشن میں پاکستانی فوجی شامل رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کا سیاسی، انسانی اور مالی امور میں جاری تعاون امن پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ نے فلسطینی علاقوں کی موجودہ صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کو ضروری اور مؤثر قرار دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کانفرنسوں کا انعقاد فلسطین اسرائیل تنازع میں تبدیلی کا ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال مسلسل ابتری کی جانب گامزن ہے اور صہیونی حکومت واحد اور دائمی غائب حکومت کی حیثیت سے بے لگام آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ شام سے لگی 450 کلومیٹر کی سرحد کو رضاکار فورس کے تعاون سے پوری طرح پرامن بنا لیا گیا ہے۔ عراقی فوج کے مشترکہ آپریشن کمانڈر کے ترجمان نے شام عراق سرحد کے 450 کلومیٹر کے علاقے کو پرامن بنانے کی خبر دی ہے۔ عراقی فوج کے مشترکہ آپریشنل کمانڈر کا کہنا ہے کہ رضاکار فورس کے تعاون سے سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا مزید کام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، یہ پروگرام ہماری سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کسانوں کی تحریک اور ان کے دھرنے کے محرکات اور ان کے مطالبات ریز حکومت کے موقف کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یوم جمہوریہ پر کسانوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے بارے میں بھی اپنے معزز مہمانوں کی رائے معلوم کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کسان تنظیموں اور دہلی پولیس کے درمیان ریلی کے راستوں اور طریقوں کے بارے میں اتفاق رائے ہو گیا تھا تو پھر یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی، اور دہلی لال قلعے پر حملے اور وہاں ایک مشکوک پرچم لہرائے جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ انحراف کسانوں کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے، اسے بدنام کرنے کے لیے دانستہ لایا گیا ہے، یا کچھ کسان نادانستگی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور غلط طریقے سے طاقت کا اظہار کر بیٹھے؟ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے شامل کیا جائے گا ریڈیو تہران کے ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی کو، اور دہلی سے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار تسلیم رحمانی صاحب کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ تسلیم رحمانی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمانی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
رحمانی صاحب، سبھی کسان رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی ٹریکٹر ریلی مکمل طور پر پرامن رہے گی اور مقررہ راستوں سے انحراف نہیں کرے گی، پھر کیا ہوا کہ دہلی میں مختلف جگہوں پر پولیس اور کسانوں کے درمیان تشدد کا مشاہدہ کیا گیا؟
دیکھیے، یہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا قابل افسوس تو ہے ہی، قابل شرم بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، اور مذمت بھی اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ اس لیے ہے کہ ہم لوگ بھارت میں یہ دن 26 جنوری کا یوم جمہوریہ کو جشن جمہوریہ کہتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی باوقار یہ دن ہے جس میں پورا ملک جشن مناتا ہے، اور 72، آپ نے صحیح فرمایا کہ 72واں یہ جو جشن جمہوریت تھا، اس میں یہ مقابلہ آ رہا ہے صرف 72 سال کے اندر کہ پولیس اور عوام متصادم ہو جائیں اور خون خرابہ ہو جائے، یہ بالکل بھی اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا، جو رپورٹس آئیں، وہ بہت واضح یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ایلیمنٹس جو کسان تحریک کو کم کرنا چاہتے تھے بہت پہلے سے، اور وہ کسانوں کے درمیان شریک تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی تھے، جب سندھو بورڈ سے وہ چلے ہیں تو مقربہ چوک وہاں سے تقریباً کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے بالکل اسٹریٹ روڈ ہے. وہاں سے جس ڈائریکشن میں روٹ طے تھا باقی کسان لیڈر اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے, لیکن وہ باغی لوگ جو اس تحریک کو خراب کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہاں سے راستہ اپنا بدلا اور وہ ISBT کی طرف آئے جو راستہ سیدھا لال قلعے کی طرف آتا ہے. اور وہاں سے بھی پھر لال قلعے کا جو فاصلہ ہے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں سے جہاں انہوں نے روٹ طے کیا. اسی طریقے سے غازی پور ڈیری فارم جہاں راکیش ٹکیت بیٹھے ہیں وہاں سے بھی لال قلعے کا فاصلہ منیمم 20 کلومیٹر ہے. وہ ریلی بھی اپنے راستے پر ہی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں سے انہوں نے راستہ بدلا اور بیریکیڈ توڑ کے وہ آگے بڑھے ITO کی جانب. تو یہ جو اچانک یہ سب کچھ ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے اور یہ آثار و قرائن بھی ہیں کہ یہ سب کچھ کئی لاکھ لوگ تھے. یہ رپورٹ تھی کہ 1 لاکھ ٹریکٹر آ چکے, منیمم رپورٹ تھی 1 لاکھ کی, ورنہ کچھ لوگ 3 لاکھ بھی کہہ رہے تھے. کیا دلی پولیس اور کے پاس تین ریاستوں کی پولیس تھی, ہریانہ کی پولیس, آپ کی پولیس اور دلی کی پولیس, تین ریاستوں کی پولیس مل کے یہ 15 لاکھ کا جو ان پٹ ان کے پاس تھا. اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے پریس کانفرنس میں ہمارے دلی کے پولیس کمشنر چکے تھے کہ ان کے پاس ان پٹ ہے کہ یہاں پر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی تشدد ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ان پٹ ہونے کے باوجود, اتنی بڑی بھیڑ موجود ہونے کے باوجود, اگر دلی پولیس یہ نہیں کر پائی, اور ہم نے دیکھے وہ مناظر کہ بہت سے مقامات پر جہاں یہ مجرم یہ لوگ تشدد بپا کر رہے ہیں وہاں پر پولیس کے لوگ کرسیاں ڈالے ہوئے آرام سے بیٹھے, تشدد بپا ہو رہا ہے. اگر لال قلعہ جو ہماری وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس ملک کی وراثت کا حصہ ہے, اور اس پہ جو دروازے ہیں, ایک ایک دروازہ کئی کئی ٹن کا ہے جو عموماً بند رہتا ہے اور 26 جنوری کو تو بند ہی رہتا ہے, تو وہ دروازہ کھلا ہوا وہاں پر 500-700 لوگ داخل ہو جائے اور اوپر جھنڈے تک چڑھ کے جو سکھوں کا مذہبی جھنڈا ہے, نشان صاحب جسے کہتے ہیں, وہ خود ایک باوقار اور باعزت جھنڈا ہے, اس کی بے عزتی کر رہے ہیں وہاں اگر اسے کوئی لال قلعے پہ لگا رہا ہے, اور آرام سے وہاں تلواریں اور لاٹیاں لہرائی جا رہی ہیں اور پولیس نیچے بیٹھی ہوئی لال قلعے کی فصیل کے نیچے کرسیوں پہ آرام ٹی وی دیکھ رہی ہے. تو اور اسی طریقے سے مطلب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ 20 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے یہ دہشت گرد لوگ ایک لال قلعے اور ITO تک آ رہے ہیں. 25 کلومیٹر تک پولیس کا کیا ارینجمنٹ تھا, پیراملٹری فورسز کا کیا ارینجمنٹ تھا, اور یہ شخص جس نے جھنڈا لہرایا, یہ جھنڈا لہرانے والا BJP کا آدمی ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے. تو کیوں نہ یہ کہا جائے کہ اس پوری کی پوری کسان تحریک پر تشدد کا الزام عائد کر کے اسے کمزور کرنے کی خاطر حکمراں جماعت نے اپنے لوگوں کو کسانوں کے بیس میں اس بھیڑ میں شامل کیا, اور باقاعدہ ایک منصوبہ بند سازش کے ذریعے جو ریلی کا روٹ تھا اس روٹ سے انہوں نے ڈیویٹ کیا اور پولیس کے بیریکیڈ توڑتے ہوئے وہ آگے بڑھے, اور پولیس نے کوئی ایسی مناسب فورس استعمال نہیں کی کہ وہ ان پروٹیسٹرز کو آگے بڑھنے سے روک سکتی, ورنہ پولیس چاہتی تو بہت آسانی سے روکا جا سکتا تھا. بہت لمبا روٹ ہے اور سیدھا راستہ نہیں ہے, کئی سڑکوں پہ موڑ آتے ہیں, مڑنا پڑتا ہے, تو اگر ارینجمنٹ ہوتا تو اس کو روکا جا سکتا تھا. ڈرون بھی اوپر چل رہے تھے, پورے ڈرون سے دیکھا جا رہا تھا. ایسے میں یہ لاکھوں لوگ دلی میں داخل ہو گئے, پوری دلی سارا دن یرغمال رہی ہے, ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور کل کے جو مناظر ہیں, مجھے معاف کیجیے, مجھے بار بار اس کا احساس ہوتا ہے دیکھ کے, ہمارے سامنے اب سوال یہ ہے کہ ملک جو ڈیموکریسی کہلاتا ہے, جمہوریت ہے, کیا یہ جمہوریت موبوکریسی میں بدل رہی ہے؟ مختلف طبقات کے لوگ یہاں پر, مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں, کوئی نظریے کے لوگ بھی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرے, کسی بھی پریسٹیجس بلڈنگ میں اگر گھس جائے, جیسا کیپیٹل ہل میں ہوا, خدا نہ خواستہ ہماری پارلیمنٹ میں اس طریقے سے کچھ جنونی گھس جائیں, تو ہماری جمہوریت کہاں جائے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیے یہ قابل شرم بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے, اور قابل افسوس بھی ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ ہمارا برقرار ہوا ہے احمد عباس صاحب سے, ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر ہیں. نقوی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب کل ہندوستان میں جو کچھ ہوا یوم جمہوریہ پر, یہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یوم جمہوریہ پر تشدد دیکھنے میں آیا ہے. کچھ کسان اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ لال قلعہ پہنچ گئے. کیا لال قلعے پر جانا اور لال قلعے کی تسخیر किसान तंजीमों के प्रोग्राम का हिस्सा थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस वक्त आप किसान जो तहरीक चल रही है, इसके जो लीडरान हैं और जो बयान दे रहे हैं, अगर उसे देखा जाए तो वो लोग खुद इससे अपने को अलग कर रहे हैं। जो तशद्दुद हुआ है उससे खुद को अलग कर रहे हैं। और बल्कि आप ये देखिए कि जब से ये तहरीक शुरू हुई है उस वक्त से ही बार बार इस तरह की कोशिशें हुई कि ये किसी तरह से इसका रुख बदल जाए, लेकिन जो ये तहरीक चलाने वाले लीडरान हैं उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का, बड़ी समझदारी का सबूत दिया और अपने मुतालबे पर वो कायम रहे और अपनी तहरीक को किसी तरह से मखदूश नहीं होने दिया। ये उनकी समझदारी की अलामत थी। अब जो इस वक्त हुआ है और कल जो वाकया पेश आया है, इसीलिए इसमें कई सवालात भी उठ रहे हैं। यहां तक बातें कही जा रही है कि जिसने जाके वो लाल किले पे जो परचम लहराया है उस शख्स के बारे में बातें शुरू हो गई। अब कहां तक सही, कहां तक गलत, ये तो फिर बाद में और ज्यादा वाजे होगा। लेकिन यहां तक कहा जा रहा है कि ये शख्स बीजेपी का करीबी है और बीजेपी के बड़े रहनुमाओं के साथ उसकी तस्वीर है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। लेकिन ये तो तय है कि किसान बड़े शुरू से इस बात पर मुसिर है कि उनका ये उनका मिशन, उनकी तहरीक पुरअमन है, पुरअमन ही रहेगी और कामयाबी इसी रास्ते से होगी। किसानों को अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने इस रास्ते को छोड़ा और कहीं भी वाकयात खराब और हालात खराब हुए तो उनका मकसद रह जाएगा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये बात बिल्कुल मुझे मुनासिब और सही लगती है कि कुछ अनासिर ने इन हालात का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपने हमारे दोनों तजिया निगारों के ख्यालात मुलाहजा फरमाए। हिंदुस्तान के किसानों की तहरीक 2 महीने से ज्यादा अरसे से जारी है और ये तहरीक बहुत ही मजबूती के साथ जारी थी कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर कुछ नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हुए। मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस और किसानों के दरमियान तसादुम रिकॉर्ड किया गया। इस दरमियान लाल किले में भी कुछ लोग पहुंच गए। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं लेकिन किसानों के जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह पर हैं और किसान अब तक ये ऐलान करते रहे हैं कि वो कई महीने तक अपने धरने को जारी रखने की तैयारी करके आए हैं और हुकूमत जब भी उन्हें मुज़ाकरात के लिए बुलाएगी वो मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, लेकिन उनका मुतालबा यही है कि तीनों नए ज़रई क़वानीन वापस लिए जाएं। किसानों का कहना है कि ये तीनों नए ज़रई क़वानीन उनके नुकसान में हैं और कारपोरेट के फ़ायदे में हैं, और लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये तीनों नए कवानीन उसने किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पास करवाए हैं और किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि इस दरमियान अपोजिशन जमातें मनफी किरदार अदा कर रही हैं, किसानों को वरगला रही हैं और उनको गुमराह कर रही हैं। लेकिन बहरहाल किसानों का कहना यह है कि वो अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझते हैं और उनकी तहरीक का किसी भी सियासी पार्टी से, किसी भी सियासी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए उन्होंने तमाम सियासी जमातों को अपनी तहरीक से और अपने धरने से दूर रखा है। अब देखना यह है कि दिल्ली में कल जो वाकया हुआ है उसके बाद किसान अपनी तहरीक को किस तरह संभालते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ सबसे अच्छा है बस हुजूर का नाम, सबसे सबसे अच्छी हुजूर की बातें, सबसे अच्छी हुजूर की बातें, तीरगी में है नूर की बातें। मैं रसूल पीली है, मैं हूबे रसूल पीली है, अब करूंगा सुरूर की बातें, अब करूंगा सुरूर की बातें, तीरगी में है नूर की बातें। है फकत उनके सामने मुमकिन, इतराफ़े कुसूर की बातें, इतराफ़े कुसूर की बातें, मेरे लब पर हुजूर की बातें।
समीन अभी आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे। और समीन अब समात फरमाइए प्रोग्राम कलाम नूर, और उसके बाद पेश किया जाएगा तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज का सिलसिला यादों के झरोके। तो समात फरमाइए कुरानी आयात की तफसीर पर मबनी प्रोग्राम कलाम नूर।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 15ویں اور 16ویں آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَلِذَلِكَ فَدْعَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
لہذا آپ اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے، اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بالکل مہمل اور لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ادیان الہی اصل کی بنیاد پر ایک ہی ہیں. ان آیتوں میں خداوند عالم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ تمام لوگوں کو، چاہے مشرکین ہوں یا اہل کتاب، جن اصول و آئین کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے دعوت دیں، کیونکہ یہ آخری شریعت الہی ہے، اور جس چیز کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے بغیر کسی کمی و زیادتی کے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس راہ میں استقامت و پائیداری کا بھرپور مظاہرہ کریں، اور ان کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے فرائض کو انجام دینے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں. ہر گروہ اس تلاش و کوشش میں ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی منافع اور خواہشات کی طرف راغب کرے، لیکن آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ سب کو خدا یکتا کے آئین و اصول پر جمع کریں. اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیے کہ جو کتاب بھی خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں تمہارے پیغمبروں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور میری رسالت انہی انبیاء کی رسالت کا تسلسل ہے، لیکن ان سب کے باوجود میرا آئین ان سب سے جامع اور ان کو مکمل کرنے والا ہے. جس طرح سے کہ گزشتہ پیغمبران الہی کو پروردگار عالم نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ خود بھی عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رفتار کریں، اسی طرح سے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم جاری کروں. میرا اور تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، میں نے اپنی حقانیت کی دلیلیں تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، میرا اعمال میرے لیے ہے اور تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں ہم سے باس پرس ہوگی. پس تم پر حجت تمام ہو گئی ہے، لہٰذا اب لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اور تم آپس میں ایک دوسرے سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے. خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور اس دن ہمارا اور تمہارا قاضی ایک ہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس دن ہم اور تم خداوند عالم کی عدالت میں حاضر ہوں گے خداوند عالم کس طرح سے فیصلہ کرے گا. آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ افسوس ہے کہ وہ لوگ لڑائی اور جھگڑے کے لیے اتر آئے اور اسلام کے آئین و قوانین کو ضعیف و کمزور کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آئین اسلام سے متمسک ہو گئے ہیں اور سب کے سب عنقریب اس آئین سے وابستہ ہو جائیں گے۔ حق کے آشکار ہونے کے بعد مشرکین ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر اپنے باطل عقائد کے خلاف اصرار کر کے خداوند عالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی بھی دلیل اور منطق کے قائل نہ ہوئے۔ یہ لوگ اسلام کے قبول نہ کرنے پر بہت سی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو خداوند عالم کے نزدیک باطل و بیہودہ اور بے بنیاد ہے، اور ان کا یہ کام خداوند عالم کے غیظ و غضب کا سبب بنا ہے اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دینی احکامات و فرامین کو انجام دینے سے دریغ نہ کریں، بلکہ پوری استقامت و پائیداری کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور اپنے اصول دعوت پر پابند رہیں۔ عقیدے پر استقامت و پائیداری اس وقت قابل اہمیت ہے جب حق کی بنیاد پر ہو، ورنہ بیجا ہٹ دھرمی اور ناروا تعصب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کی برقراری تمام ادیان الہی کے اہم اہداف و مقاصد میں سے ہے، اور فطری بات ہے کہ عدل و انصاف کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حکومت کا قیام نہ ہو۔ گفتگو اور لڑائی جھگڑا اس حد تک معقول اور قابل قبول ہے جب حق روشن ہو جائے، اور حقیقت کے روشن و واضح ہو جانے کے بعد لڑائی جھگڑے اور کٹھوجتی سے پرہیز کیا جائے اور مخاطب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سامعین، آئیے سورہ شورا کی 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب يستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔
اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوفزدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے۔ ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور اہل کتاب سے اپنے آئین کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اب ان آیتوں میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، وہ خدا کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ خدا ہے جس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتاب قرآن کریم نازل کیا ہے، اور اس میں حق و باطل کا معیار اور اس کی میزان کو معین کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان اپنی خواہشات نفسانی اور آرزوؤں کی بنیاد پر حق و باطل کی تعریف نہ کرے اور اسے اپنے کام کا ملاک و معیار قرار نہ دے۔ بے شک خداوند عالم حق ہے، اور جو کچھ بھی اس کی جانب سے نازل ہوا ہے سب حق ہے، اور اس کے قول و فعل میں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اسی طرح سے نظام فطرت کی جس کو اسی نے خلق کیا ہے اور حق کو عدل کے معیار پر پیدا کیا ہے، اسی طرح سے نظام شریعت بھی کہ جو وحی کی شکل میں پیغمبروں اور عوام تک پہنچی ہے وہ حق و حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ بہت سے حقائق کے جسے لوگ حواس پنجگانہ یا علوم متعارف کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے واضح و روشن ہو جاتا ہے۔ ایک نہایت ہی اہم حقیقت کہ جو انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور قرآن کریم نے اسے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، قیامت کا وجود ہے۔ چونکہ قیامت میں حق، عدل اور میزان مکمل طور پر ظاہر و واضح ہوں گے، اسی وجہ سے قرآن کریم انسان کے لیے تاکہ وہ قیامت کی جانب توجہ کرے اور اسے خطرات سے محفوظ رکھے فرماتا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ بعض افراد کے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کے عدم پر دلیل و برہان لانے کے بجائے اس کے حق ہونے پر مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہوئے پیغمبر سے کہتے تھے، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو قیامت کو جلد سے جلد برپا کر دیجئے تاکہ آپ جنت میں چلے جائیں اور ہم دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں۔ قیامت پر یقین اور عدالت الہی میں حاضر ہونے سے اہل ایمان پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ اپنے اعمال اور رفتار و گفتار کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ قیامت حق ہے اور ان کی نظروں میں یہ دنیا ایک دوسری دنیا کے لیے مقدمہ ہے، اور قیامت کے بغیر اس دنیا کی خلقت لغ اور بے معنی ہوگی کہ جو نہ خداوند عالم کی حکمت سے سازگار ہے اور نہ ہی اس کے عدل سے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا وقت ہر ایک پر پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی اس کے واقع ہونے کا وقت معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک امر کے واقع ہونے سے عدم آگاہی اس کے عدم واقع ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اتفاقاً یہ عدم آگاہی اس بات کا موجب بنے گی کہ انسان ہر لمحہ اس کے واقع ہونے کا احتمال دے اور جرم و گناہ سے پرہیز اور دوری اختیار کرے۔ البتہ وہ لوگ جو عمدن عقیدہ قیامت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ روزانہ انواع و اقسام کے شبہات ڈال کر لوگوں کو وسوسوں اور شک و تردید میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصانات سے دوچار کرتے ہیں اور خود ہی مشکلات سے روبرو ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق جو لوگ قیامت کے بارے میں شک و تردید اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ایجاد کر کے اس کے بارے میں ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان تشخیص دینے کا معیار و ملاک ہے، چونکہ وہ خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے اور کسی بھی طرح سے باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص قیامت کے واقع ہونے کے وقت اور دن سے کہ جو حساب و کتاب اور نامے اعمال کے اعتبار سے جزا یا سزا دینے کا دن ہے، آگاہی نہیں رکھتا اور ہر وقت قیامت کے واقع ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بے جا وہم و خیال سے دوچار نہ ہوں، چونکہ ممکن ہے قیامت نزدیک ہو۔ ایمان کی ایک نشانی اپنے کردار و گفتار کی حفاظت ہے، کیونکہ مومن انسان ہمیشہ قیامت میں جواب دینے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ مخالفین دین کا ایک حربہ اہل ایمان کے دلوں میں شک و وسوسہ ایجاد کرنا اور حیرت انگیز شبہات کا پیدا کرنا ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 9 بہمن، 14 جمادی الثانی اور 28 جنوری کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 14 جمادی الثانی سن 505 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مسلمان فلسفی اور دانشور ابو حامد محمد غزالی توسی، المعروف امام محمد غزالی، کا انتقال ہوا۔ غزالی نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور مختصر سی مدت میں ہی اپنے دور کے علوم میں ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ 28 سال کی عمر میں ان کا شمار عظیم ترین فقہا میں ہوا۔ امام محمد غزالی کی شہرت کی وجہ سے اس وقت کے ایرانی وزیر اعظم خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں ان کو تدریس کی دعوت دی، لیکن اس ممتاز دانشور نے سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے درس و تدریس کو ترک کر دیا اور حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے اور پھر ایران واپس آ گئے۔ ایران واپس آ کر طالب علموں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ امام محمد غزالی وطن واپسی سے ایک سال پہلے اپنی گراں بہا کتاب احیاء علوم دین ضبط تحریر میں لائے۔ اس ممتاز ایرانی فلسفی اور دانشور کی دیگر کتابوں میں کیمیائے سعادت اور نصیحت الملوک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ 28 جنوری سن 1701 عیسوی کو فرانس کے مشہور سیاح اور ریاضیداں کونڈا من پیرس میں پیدا ہوئے۔ سن 1735 میں کونڈا من کرہ ارض کے نصف النہار کے ایک قوس کے ناپ کے لیے مقرر کمیٹی کے سربراہ قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام 10 سال تک جاری رہا۔ کونڈا من کا سن 1774 میں انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس جنوری سن 1725 عیسوی کو رومانوف خاندان کے تیسرے روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1696 میں برسر اقتدار آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری راستوں پر تسلط روس کو بحری اور تجارتی میدان میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ بحر بالٹک اور بحر اسود کے ساحلوں پر مرکوز کر دی اور ان علاقوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات بھی انجام دیے۔ اس دور میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی محفوظ نہیں تھی۔ اٹھائیس جنوری سن 1881 عیسوی کو مشہور روسی مصنف فیوڈور ڈوسٹا یفسکی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 59 سال تھی۔ انہیں ادبیات سے گہری دلچسپی تھی اور وہ نوجوانی سے ہی اس میدان میں اتر آئے۔ وہ بعد میں روس کے مشہور اہل قلم افراد میں شمار کیے گئے۔ چودہ جمادی الثانی سن 1312 ہجری قمری کو مشہور عالم و مرجع دین آیت اللہ مرزا حبیب اللہ رشتی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور عظیم فقیہ شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره و وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.